ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين سورة النور کے اس حصے میں آیت نمبر 47 میں ہم جہاں پہنچے ان آیات کا اپنی گزشتہ ماقبل آیات کے ساتھ اس طریقے پہ ربط ہے کہ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالی نے نور کے مسئلے کو جب بیان کیا اور اس کے بعد توحید کے دلائل کا ذکر تھا پھر اعمال صالحہ انجام دینے والوں کی نیکیوں اور اچھے اعمال کو بیان کیا اور پھر آیت نمبر 38 میں نتیجے کو بیان کیا جو اچھے اعمال والوں کے لیے ہے کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب آیت نمبر 39 میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو انکار کرتے ہیں اور یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ عقیدہ و عمل دونوں کے بگاڑ کو وہ بیان کرتا ہے ایمان کو ذکر کیا اعمال صالحہ اور پھر اس نتیجے کو اس کے بعد جن لوگوں کا ذکر تھا وہ ہیں جو کافر ہیں جو نہیں مانتے کھلے عام انکار کرتے ہیں کفار اور مشرکین اور ان کے اعمال کا اور اس کے بارے میں دو اہم مثالیں آیت نمبر 39 اور 40 میں بیان کی گئی. دو گروہ ان کا ذکر ہو گیا. تیسرا اہم گروہ, ایک مسلمان اور مومن, دوسرا کافر مشرک, تیسرا گروہ منافقین کا. تو اب ان آیات میں اس تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا, جن کو منافق کہا جاتا ہے. آیت نمبر 47 سے اس بات کا آغاز ہوا. اس سے قبل آیت نمبر 46 میں یہ بتایا گیا تھا, لقد انزلنا آیات مبینات, اللہ نے جو آیات احکامات نازل کیے بالکل واضح, صاف, شفاف, مبہم اور مشکوک نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی کے دل میں ہدایت کا ارادہ ہو, نیت صاف ہو, کوشش بھی کرے, اللہ سے دعا بھی کرے, تو واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. فرمایا کہ دیکھیے, ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا, تین دعوے کیے ان لوگوں نے. یقولون یہ کہتے ہیں, آمنا باللہ وبالرسول واطعنا, تین دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, ایمان لائے اللہ پر, رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, واطعنا اور ہم نے اطاعت قبول کی. فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے, اور دلیل یہ ہے کہ اپنے عمل کو اس ایمان کے مطابق بناؤ. تم زبان سے جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, اطاعت کو اختیار کرنے والے ہیں, تو اپنے زندگی کے تمام امور, ہر چھوٹا بڑا کام, انفرادی اجتماعی کام, ہر کام کو شریعت کے مطابق انجام دو. کیا ہوتا ہے؟ فرمائے, ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلك, اس کے بعد ان میں کا ایک گروہ منہ پھیر کے چلا جاتا ہے. یتولى منہ پھیر کے چلا جاتا ہے, فریق منهم ان میں کا ایک گروہ, من بعد ذلك اس کے بعد. نتیجہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ وما اولئک بالمؤمنین, یہ لوگ ایمان والوں میں سے نہیں ہیں. وما نہیں ہے اولئک, یہ لوگ, بالمؤمنین, ایمان والوں میں سے. اور اس لیے بھی ایمان والے نہیں ہیں, زبانی دعویٰ ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں, کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, جب ان کو بلایا جاتا ہے, دعو مجھول کا صیغہ ہے, جب ان کو دعوت دی جاتی ہے, بلایا جاتا ہے, إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف, وَرَسُولِهِ اس کے رسول کی طرف, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے. یحکم سے مراد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فیصلہ کرے. تو پھر وہی بات, اذا اچانک فریق منہم, ان میں کا ایک گروہ, معرضون, منہ پھیر کے چلا جاتا ہے. جب بھی یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ شریعت کو عملی طور پہ اپنی زندگی پہ نافذ کرو, تو پھر حیلے بہانے. اور اگر صرف زبانی دعویٰ ہو, زبانی دعویٰ ہو, اس میں سب سے آگے. اور جب عمل کا معاملہ ہو, احکامات کے مطابق فیصلہ کرانا ہو, شریعت کے مطابق اپنے تمام جھگڑوں کا, اپنے تمام اختلافی امور کا, اپنے تمام معاملات کا فیصلہ کرانا ہو, تو پھر یہ, وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, اور اگر فیصلہ, لَهُمُ الْحَقُّ ان کے حق میں ہو, یأتوا, وَإِن يَكُن, اور اگر ہو فیصلہ, یہ لہم الحق ان کے حق میں, اگر یہ جانتے اور سمجھتے ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمارے حق میں ہو جائے گا, تو پھر یأتوا الیہ, پھر وہ آتے ہیں اس کی طرف, مذعنین, تو قبول کرتے ہوئے آتے ہیں. مذعنین اذعان سے ہے, اس کا اصل مادہ ذال, عین اور نون, یہ تین الفاظ, تین حروف, یہ اصل مادہ ہے. ذال, عین اور نون, یہ تین حروف ہیں, یہ اصل مادہ, اسی سے اذعان ہے. اذعان کے معنی دل و جان سے فرما برداری کو اختیار کرنا, یہ ہے اذعان. اصل مادہ اس کا ذال عین نون ہے، اسی سے ہے مذعنین، جمع کا صیغہ ہے. جب ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے حق میں بات ہوگی تو پھر بڑی فرما برداری سے وہاں چلے آتے ہیں، اور اگر یہ معلوم ہو کہ بات ایسی ہوگی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوگی، جو مخصوص ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، اب اس سے وہ باہر نہیں نکلنا چاہتے، خواہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ ان کے مسلک کے مطابق نہیں ہے، جو اپنے بڑوں سے انہوں نے سنا اس کے مطابق نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر بات ان کے مسلک کے مطابق ہو، جو مسلک ذہن میں ان کے گھسا ہوا ہے، جو ذہن بنا ہوا ہے، جو ان کا ماحول ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ انسان اپنی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم شریعت کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں. یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں قرآن میں جا وجہ یہ واضح طور پر فرما دیا کہ یہ لوگ یہ مخلص نہیں ہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت میں جب وہ صحابہ بیٹھے ہو تو یہی منافق آ کے بیٹھتے تھے سننے کے لیے کہ جا کے دیکھیں آج کیا بات ہوگی. اس طرح آتے ہیں لوگ، ہر دور میں ہوتے ہیں، تو اس دور میں بھی تھے، صرف اس لیے جایا کرتے تھے کہ ہم جا کے سنیں گے کہ کیا بات ہوتی ہے وہاں، کس قسم کی بات ہوتی ہے. تو اس قسم کی جو شر البری یا بدترین خلائق، یہ ہر دور میں موجود رہے ہیں. ہم پھر اپنی اسی بات کو دہرائیں گے ابھی کچھ دیر پہلے کی گئی کہ بھائی ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو اور ان سے مت الجھو، بلکہ جب یہ بحث کرنا چاہیں تو کہو سلام علیکم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فرمایا کہ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، اپنی من پسند چیز ملے پھر وہ جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہے کہ قرآن نے بتایا اس چیز کو کہ اگر وہ راحت و آرام میں ہو، سکون اور راحت میں ہو، تو پھر وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور وہ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش آ گئی تو پھر وہ یہ سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اگر رزق تھوڑا سا کم ہو جائے، حالات میں کچھ تبدیلی ہو، تو کہتے ہیں اللہ نے ہماری بڑی توہین کی. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی ہم سے، تو ہم نے کہا نہیں ماشاءاللہ آپ تو بالکل فرشتے ہیں، آپ سے تو غلطی ہوئی سے. بھائی یہ مت کہو کون سی غلطی ہو گئی، اس لیے قرآن نے بار بار اس چیز کو بیان کیا، سورہ فاطر میں ہے اور کئی دوسرے مقامات پر ہے، کہ اگر اللہ تعالی تم لوگوں کو ہر گناہ پر پکڑتا تو اس زمین کے اوپر کوئی بھی جاندار چیز زندہ باقی نہ بچتی. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، مَا تَرَكَ، اللہ نہ چھوڑتا، عَلَى ظَهْرِهَا، زمین کی پیٹھ پر، مِنْ دَابَّةٍ، کوئی بھی جاندار چیز. وَلَكِن، لیکن کیا ہوتا ہے، وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ مہلت دیتا ہے، ٹھیل دیتا ہے. یہ مت کہو کہ پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی تھی. اللہ کے بندو، ہم تو صبح و شام ہماری زندگی ہی غلطیوں اور گناہوں اور نافرمانیوں سے عبارت ہے. ہر حال میں استغفار کی کثرت رکھو. تو بلکہ یہ کہ یہ فرمایا کہ انسان پھر یہ چیز اس کو ذہن سے نکال دیجئے، بلکہ ہر حال میں اللہ کی عبادت اور استغفار کی کثرت، اس لیے کہ گناہوں سے جان چھڑانے کا یہی طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، سچے دل سے توبہ، استغفار کی کثرت. تو فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اب فرمایا کہ دیکھو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، یہ لوگ کیوں بار بار آ کر چلے جاتے ہیں اور امتحان لینے آتے ہیں اور یہ تانک جھانک کرنے آتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور دلوں کی بیماری جو ہے یہ تو ہم دور نہیں کر سکتے. جو خود اپنے دل میں روگ لگا لے اور اپنے دل میں بیماریوں کا مسکن دل کو بنا لے، تو فرمایا کہ ہدایت تو ایسی چیز ہے کہ طلب پہ ملتی ہے، تو فرمایا کہ جو منافقت ہے جن کا ذکر یہاں, وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو یہ حرکت وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل بیمار ہوں یا امرتابو شک و شبہ ہو. ریب سے ہے, ریب کا معنی شک و شبہ. یہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ہم نے پڑھا تھا, ریب لا ریب فی. تو یہ ہے شک و شبہ, ان کو شک و شبہ ہے. ام یخافون, یا یہ ڈرتے ہیں اس بات سے, ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ, کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ زیادتی کرے گا. کیا یہ اس چیز سے ڈرتے ہیں؟ حیف یہ حاف یحیف سے ہے, کم کرنا, گھٹانا اور ظلم و زیادتی کرنا. تو حیف سے ہے یہ حاف یحیف. تو فرمایا کیا یہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں؟ بلکہ حقیقت یہ ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے, اولئک هم الظالمون, یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے. تو یہ ان آیات میں, آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 50 تک, ان لوگوں کا ذکر ہے جو منافق ہیں. اور یہ اس لیے بیان کیا تاکہ یہ علم ہو جائے کہ تیسرا گروہ بھی ایسا ہے انسانوں میں. پہلا گروہ ایمان والوں کا, اور دوسرا نہ ماننے والے کافروں کا, اور تیسرا منافقین کا. تو پہلی چیز تو یہ بتائی کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. اور اس کے بعد یہ بتایا کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے شریعت کی طرف تو پھر یہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. یہ چیز سورہ نساء میں بھی بیان کی, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں یہی چیز بیان کی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ شریعت کی طرف آؤ اور شریعت کے دستور کی طرف آؤ تو پھر یہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. یہ منافقوں کی نشانیوں کو یہاں بیان کیا. تو ایک یہ چیز بیان کی کہ صرف زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں, عمل ان کا اس کے مخالف ہے, اور جب ان کو بلایا جاتا ہے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ اگر شریعت اور دین کا کوئی کام ان کے لیے فائدہ مند ہو تو پھر بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں. ان آیات پر ہم مسلمانوں کو اچھی طرح غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم لوگ ان بیماریوں میں مبتلا تو نہیں ہیں. یہ زبان سے تو ہم 24 گھنٹے دن رات اسلام اسلام کا نام لیتے ہیں, اور ہمارے ملک کے سیاستدان اور حکمران لوگ بھی, لیکن عملی طور پہ ہم اسلام کو دستور حیات بنانے اس سے گریزاں ہیں, اس سے دور ہیں. اور جب کہا جاتا ہے کہ آؤ شریعت کو نافذ کرو تو منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. یہ تو منافقوں والا عمل ہے, مسلمان کی شان یہ نہیں ہے. اور اسی طرح مسلمانوں کو اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ ہم صرف اس اسلام کو پسند کرتے ہیں یا اسلام کی صرف ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو, اور جو جس سے ہمارے مزاج پہ اور ہماری طبیعت پہ ضرب پڑتی ہو وہ ہمیں ناپسند ہو, تو یہ بھی مسلمان کی شان ہرگز نہیں ہے. تو اگر یہ کمزوریاں مسلمانوں کی ہم موجود ہیں تو ان کو دور کرنا چاہیے. اسی لیے فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک حقیقی کامل صحیح معنوں میں یہ لوگ ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک ہر معاملے میں رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مان نہ لیں. یہ جو حیف ہے کہ یحیف اللہ علیہم ورسولہ, کہ اللہ اور اس کا رسول زیادتی کرے گا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے احکامات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا شریعت کا کوئی فیصلہ ایسا ہے جس سے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر عمل اسلام کا وہ بالکل عدل اور انصاف اور اعتدال پہ مبنی ہے. تو احادیث میں یہ محمد ابن قیس مخرمہ بنت مطلب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن یہ کہنے لگے الا احدثکم عنی وعن امی, کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ سناؤں جو میری طرف سے اور میں نے اپنی ماں سے سنی ہے. تو یہ کہنے لگے, اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنے سنن میں نقل کیا, ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ انہ یرید امہ التی ولدتہ, سمجھنے لگے کہ شاید یہ اپنی والدہ کی کوئی بات کریں گے, لیکن یہ جس ماں سے سنی ہوئی حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ پوری امت کی ماں ہے, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا. تو اس حدیث کے ان الفاظ نے ہمیں یہ بتایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی امہات المؤمنین کو امہات المؤمنین اور اپنی مائیں کہہ کر پکارا کرتے تھے. اور یہ قرآن نے بھی کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, فرمایا کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر سبعین سنہ. اس حدیث کا تعلق اس بات سے ہے کہ مسلمان کو, انسان کو کسی بھی گناہ کو حقیر اور ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ اللہ سے ہمیشہ حسن خاتمہ اچھے انجام کی دعا کرنی چاہیے. اس لیے کہ کتنے وہ ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں لیکن آخر میں ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا, اور کتنے وہ ہیں جو بدترین اعمال انجام دیتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے کچھ ایسی نیکیاں وہ کر جاتے ہیں جو اللہ قبول فرما لیتا ہے, ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. اپنی کسی نیکی پہ گھمنڈ نہ کرو, اور کسی مسلمان کو حقارت سے نہ دیکھو. کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے ایک بات ہی کافی ہے, کسی کلمہ پڑھنے والے کو وہ حقارت سے دیکھے. یہ بیماری آج کل عام ہے کہ لوگ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے, ہر ایک نے ڈیڑھ اینٹ کی الگ مسجد بنا لی اور مسلمانوں کو تقسیم کر دیا, اور اس یہ شیطان کا مدخل ہے جس سے یہ احمق واقف نہیں ہے. یہ شیطان کا مدخل ہے, شیطان ان کو ساری زندگی اسی وادی میں گھمائے پھرتا ہے کہ صرف ہم ہی حق پہ ہیں, باقی سب گمراہ, سب جہنم میں, اور آخر میں انجام پھر ایمان پہ نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر سبعین سنہ, ستر سال تک اہل خیر کا سا عمل کیا اس نے, ستر سال, لیکن جب مرنے لگا وصیت جو لکھوائی اس نے, اس میں زیادتی کی. اس نے وصیت لکھوائی تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کی, جس کا حق بنتا تھا اس کو نہ دیا. فإذا أوصى حاف, یہ لفظ ہے نا, یحیف اللہ علیہم ورسولہ, اس لفظ کی مناسبت سے یہ دو حدیثیں ہمیں احادیث کے ذخیرے میں ملی ہیں. احادیث کا ذخیرہ ہے, اس میں یہ دو حدیثیں ہمیں ملی ہیں اس یحیفہ کے مادے سے, اَن یحیف اللہ علیہم ورسولہ. پہلی حدیث سنن ابن ماجہ سے لی گئی ہے, اور دوسری حدیث وہ ہے جس کو یہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ. وصیت میں ہیر پھیر کی, جیسے لوگوں کی عادت ہے بیٹیوں کو حق نہیں دیتے, بیٹیوں کو حق نہیں دیتے, سارا بیٹیوں کے نام لکھ دیتے ہیں, اور اسی طرح بعض رشتہ داروں کو زیادہ دیا, بعض کو کم دیا, کسی کو اس کے حق سے محروم کر دیا. فرمایا کہ وصیت میں اس نے زیادتی کی, جہنمی ہو گیا. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً, دوسرا آدمی ستر سال تک برے کام کرتا رہا. فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ, اپنی وصیت میں اس نے عدل سے کام لیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اللہ کو اس کی یہ نیکی پسند آئی، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ. قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے فرمایا اس حدیث کو، فرمایا کہ اقرأوا ان شئتم، اگر تم اس آیت کو پڑھ لیا کرو، سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14. ابو ہریرہ نے وہ آیت پڑھی، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ اور وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تو یہ دو آیات انہوں نے پڑھ کے سنائی سورہ نساء کی، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اسی حیف سے وہ حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ایک موقع پہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام رات کو جنت البقیع کے قبرستان تشریف لے گئے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے پیچھے پیچھے گئیں، اور پھر وہ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ واپس تشریف لائے اور عائشہ رضی اللہ عنہ بھی واپس تشریف لائیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عائشہ سے پوچھا کہ تمہاری سانس کیوں پھولی ہوئی ہے، کہاں گئی تھی تم؟ تو بتا دیا کہ چونکہ میں لیٹی ہوئی تھی اور آج رات آپ نے یہاں میرے پاس قیام کرنا تھا، آپ یہ سمجھے کہ میں سو رہی ہوں اور آپ اٹھ کے چل پڑے، میں یہ سمجھی کہ کہیں آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے ہاں جا رہے ہیں، اس لیے چھپ کے میں نے آپ کا تعاقب کیا اور میں نے دیکھا کہ آپ تو قبرستان تشریف لے گئے اہل مقبرہ کی دعا کے لیے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت یہ لفظ حیف استعمال کیا کہ عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا؟ تو اس حدیث میں بھی یہ لفظ موجود ہے جو یہاں اس آیت میں ہے، اَن يحیف اللہ علیہم ورسولو بل اولئک ہم الظالمون. یہ تو ذکر تھا منافقوں کا، فرمایا ان کے مقابلے میں پھر اہل ایمان کا ذکر دوبارہ ہو رہا ہے کہ ایمان والوں کا، انما کان قول المؤمنین، بے شک بات یہ ہے کہ ایمان والوں کا قول، ان کی بات تو یہ ہوتی ہے، اذا دعو، جب ان کو بلایا جاتا ہے، اللہ و رسولہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ان یقولوا سمعنا و اطعنا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کو اختیار کیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح پانے کے لیے یہ چیز بیان کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کیا. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور یہ اللہ سے ڈرتا رہا. وَيَتَّقِهِ، اور تقوی کو اختیار کر کے گناہوں سے بچتا رہا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں کامیابی والے. اب ان دو آیات میں ان چیزوں کو بیان کیا، چار چیزیں ان دو آیات میں ایمان والوں کے بارے میں بیان کی. ایک تو یہ کہ سمعنا و اطعنا، زبان سے بھی اسلام اور ایمان کا اعلان کرنا، اور دوسری چیز یہ بیان کی کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کاملہ، اور تیسری چیز وَيَخْشَ اللَّهَ، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، اور چوتھی چیز وَيَتَّقِهِ، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دینا. اب منافقوں کا ذکر آیت نمبر 47 سے شروع ہوا تھا، اور بیچ میں دو آیات میں ایمان والوں کا ذکر کر کے اب پھر ان منافقوں کا ذکر پھر شروع ہو رہا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور ان لوگوں نے، ان منافقوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں. جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پکی قسمیں ان کی. چونکہ جھوٹے آدمی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو اس لیے وہ قسمیں کھاتا ہے، خوب قسمیں کھاتا ہے، اور یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ وہ ہر بات پہ بیسیوں قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ جھوٹے آدمی کی نشانی ہے. اس لیے فرمایا اقسموا باللہ، قسمیں کھائیں کیسی؟ جہد ایمانہم، خوب پختہ قسمیں اور بار بار قسمیں. اس بات پر لئن امرتہم، اگر آپ نے ان کو حکم دیا جہاد میں نکلنے کا، لیخرجن، تو یہ ضرور باہر نکلیں گے. اب چونکہ ان کو پتا تھا کہ جہاد پہ جانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم نے جو پیچھے رہنا ہے, تو پہلے ہی جا کے خوب قسمیں کھایا کرتے تھے کہ بس کبھی دیکھیے گا آپ موقع ہوا تو ہمیں سب سے پہلے آپ پائیں گے. اور یہ دودھ پینے والے مجنوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آ کے اپنے بڑوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر ان میں کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا. جب مشقت اور امتحان اور سختی اور قربانی کا وقت ہوتا ہے تو پھر ان میں کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا. لئن امرتہم, اس بات سے اگر آپ نے ان کو حکم دیا, لیخرجن, یہ لوگ ضرور نکلیں گے. قل, تو آپ کہہ دیجئے, لا تقسموا, قسمیں مت کھاؤ, قسموں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. طاعت معروفہ, اطاعت اختیار کرو معروف طریقے کے مطابق, جیسے لوگ میری اطاعت کرتے ہیں تم بھی اطاعت کرو, قسمیں کیوں کھاتے ہو. اور یہ بھی دیکھ لو, جان لو, سمجھ لو, ان اللہ خبیر بما تعملون, تم جو کچھ کہتے ہو کرتے ہو اللہ کو ہر ایک کی خبر ہے. تو قسمیں وسمیں کھانے سے اور اپنی محبت جتلانے سے کوئی اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, بلکہ دیکھو نتیجہ, اور اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ نجات کی جو راہ ہے, راستہ نجات کا وہ ایک ہے, وہ کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کرو. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو, علیہ ما حملہ, رسول پر وہی ہے جو اس کی ذمہ داری ہے, وَعَلَيْكُمْ, اور تم پہ وہی ہے جو تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم منہ پھیر کے چلے جاؤ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہر ایک کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. رسول سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے حق رسالت ادا کیا کہ نہیں ادا کیا, اور تم لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اطاعت کو اختیار کیا کہ نہیں اختیار کیا. وَإِن تُطِيعُوهُ, اگر تم ان کی اطاعت کو اختیار کر لو گے, تہتدو, تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. اس ٹکڑے نے یہ بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی. یہ قاعدہ اصول قانون بتا دیا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ, رسول کی اطاعت اگر اختیار کرو گے, تہتدو, تب تو تمہیں ہدایت مل جائے گی, اور اگر رسول کی نافرمانی کرو گے تو ہدایت نہیں ملے گی. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور رسول کے ذمے تو صاف صاف بات کا پہنچا دینا ہے. ہر پہنچا دینے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ بات کو پہنچا دے. بلاغ اور مبین, بلاغ کے معنی پہنچا دینا, مبین کے معنی واضح اور صاف صاف. رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ بات کا پہنچا دینا. تو اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی کہ اس نے بات پہنچا دی, اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس پر عمل کرو. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, صلی اللہ علیہ وسلم.